الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وغوثنا ومغيثنا أمنا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. روحي صلي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. إنا أرسلناك دوست ہم نے تمہیں بھیجا شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد مبشر اور نذیر بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتؤثروا وتبشروا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کے تین اوصاف حمیدہ بیان فرمائے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ تین کام کون سے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح کرنا ہے. تو سنو، فرمایا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایک، وتذکروا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو. دو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بولو. تین، یہ تین کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. ایمان کس کو کہتے؟ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے. اصطلاح شریعت میں ایمان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے. چنانچہ ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے. تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا. اگر زبان پر اقرار ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے. قرآن پاک نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یعنی ان کی زبان پر تو ایمان کے کلمے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہے. دوسرے مقام پر فرمایا، اذا جاءک المنافقون، میرے حبیب جب آپ کے پاس منافق آئیں گے، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں بلا شک و شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول، بظاہر بڑی پکی بڑی ٹھوس گواہی دیں گے. نہ چاہتو بھی کہیں گے، انہ حرف تحقیق بھی لائیں گے جو شک شبے اور وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے.
صرف رسول اللہ نہیں کہیں گے لرسول اللہ، نام تاکید کا بھی لائیں گے، بظاہر بڑی پکی بڑی ٹھوس قسم کی گواہی دیں گے، اور حقیقت حال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب بلا شک و شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے بلا شک و شبہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں.
دیکھو منافقوں نے کہا تھا ان کا ان حرف تحقیق لائے،
اللہ نے بھی فرمایا ان المنافقین، اللہ نے بھی ان حرف تحقیق فرمایا. منافقوں نے کہا تھا لا رسول اللہ، لام تحقیق کر آئے تھے، اللہ بھی فرماتا اللہ کا دیبون. تو مطلب یہ ہوا کہ اے میرے حبیب جس طرح تیرے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کے جھوٹے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، میں خدا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ یہ تھے.
تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا رب العالمین، جب وہ تیرے ماننے کے دعوے دار، تیرے رسول کے ماننے کے دعوے دار، یوم آخر پر ایمان رکھنے کے دعوے دار، نماز روزے کے قائل، نماز روزے پر عامل، تو پھر وہ بے ایمان اور جھوٹے کیوں ہیں؟ وجہ کیا؟
اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے فی قلوبہم مرضون، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض بیماری ہے.
اب آپ ذرا سوچیے کہ منافقوں کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ اختلاج قلب کے مریض تھے؟ کیا ان سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی پھوڑے نکلے ہوئے تھے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی چیچک نکل آئی تھی یا کوئی بخار وغیرہ چڑھ گیا تھا؟ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ حضرات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے قلبی نظریات، قلبی تصورات، قلبی خیالات، جن کو ہم عقیدے کہتے ہیں، وہ درست
نہیں. یعنی ان کے عقیدے کا تعلق قلب کے ساتھ، عقیدے قلب کے اندر ہوتے ہیں، دل کے اندر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں بلکہ بیماری ہے، ان کے خیالات درست
نہیں. یا اللہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہے تو مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان. اور منافقوں کے دلوں میں مرض.
تو وہ مرض کیا تھا؟ کہ ان کے قلبی نظریات درست نہیں تھے، ان کے عقیدے درست نہیں تھے. تو ذرا غور کرو، ان کے عقیدے درست نہیں تھے، اللہ نے نہ ان کے کلمے کو دیکھا، نہ ان کی نمازوں کو دیکھا، نہ ان کی ظاہری شہادت کو دیکھا. اللہ نے اپنے کلام مقدس میں صاف طور پر فرما دیا وما ہم بمومنین، صاف فرما دیا واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون. تو ثابت ہوا کہ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے، عمل کی مقبولیت کے واسطے ایمان شرط ہے. اسی واسطے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لا کر جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے واسطے جنات الفردوس ہے. تو یاد رکھو، عمل اس کے مقبول ہوتے ہیں جس کا ایمان درست.
میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ان کی مسجدیں بھی ہیں یا نہیں؟ ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں یا نہیں؟ اور وہ اپنے آپ کو کہلاتے اور سمجھتے کہ مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں کافر اور مرتد ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں. وہ لوگ ختم نبوت عمل ہے یا عقیدہ؟ ختم نبوت عمل ہے یا عقیدہ ہے؟
عقیدہ ہے تو ان کا عقیدہ درست نہیں. جب ان کا عقیدہ درست نہیں تو آپ ان کے کلمے کو دیکھتی ہیں، ان کی نمازوں کو دیکھتی ہیں، ان کے روزوں کو دیکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں، عمل اسی کا درست ہے جس کا عقیدہ درست ہے.
اور ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لے تو میں نو باللہ و رسولہ، اے لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے عقیدوں کو درست رکھو. پہلا حکم یہ دیا،
اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو درست رکھو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں. عقائد کن لوگوں کے درست ہیں؟
کلو حزب بما لدیہم فرحون،
ویسے تو ہر طبقہ، ہر گروہ جو ہے وہ نادا اور فرحا ہے کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا معاملہ درست. لیکن کس کا معاملہ درست ہے وہ اللہ سے پوچھئے اور اللہ کے حبیب سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں قرآن شریف کی آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حدیث شریف پیش کرتا ہوں. ہم پانچوں وقت نماز میں اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اگر اللہ اور کچھ نہ فرماتا تو ہر کوئی رستے کا خود ہی تعین کر لیتا.
اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کا خود ہی تعین فرما دیا. فرمایا ایمان والو یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم،
اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. معلوم ہوا
سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے.
اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟
اگر اللہ تعالیٰ ان کا تعین نہ فرماتا تو وہ بھی ہم خود ہی تعین کرتے اور ہر ایک جدھر چاہتا لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی تعین فرما دیا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارا انعام کن لوگوں پر ہوا. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین.
معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پانچوں وقت ہماری بارگاہ میں التجا کرو اور ان پاک ہستیوں کا راستہ اور طریقہ ہم سے طلب کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا. معلوم ہوا کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ.
جن کا راستہ سیدھا ہے؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور صالحین.
صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے. پانچوں وقت اللہ تعالیٰ سے ہم ان کا راستہ طلب کرتے ہیں.
آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے حق پر ہوں گے، سارے جنت میں جانے والے، نجات پانے والے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدا،
سب دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک، سب دوزخی ہوں گے، سب گمراہ ہوں گے، ایک نجاتی اور ایک جنتی ہوگا.
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی پہچان، اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟
وہ جو ایک نجات پانے والا حق پر ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا مانا علیہ واصحابی،
وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا. ذرا غور کرو، یہ جو سرکار نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوگا. اہل سنت و جماعت ہوگا کیسے؟ مانا علیہ واصحابی،
میرے طریقے پر ہوگا اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا. اور طریقے کو کہتے ہیں سنت.
سنت کے معنی کیا ہے؟
طریقہ. تو حضور فرماتے ہیں میرے طریقے پر ہوگا، یعنی میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. کیا مطلب؟ اہل سنت، اہل سنت ہوگا.
اور حضور کے اصحاب جماعت ہے.
کسی بات سے سرکار نے فرمایا جد اللہ علی جماعت، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس جماعت سے علیحدہ نہ ہونا، جو اس جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ شیطان کا اسی طرح شکار ہو جائے گا جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہوتی ہے جو اپنے گلے سے الگ ہو جاتی.
تو صحابہ کرام جماعت، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے طریقے پر ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے والا،
اور یہ جو میرے صحابہ کرام مقدس جماعت ہے اس جماعت کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا. تو مفہوم یہ نکلا کہ اہل سنت و جماعت ہو.
میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت حق پر ہے. ان کی حقانیت کی ایک اور بہت بڑی دلیل پیش کرتا ہوں. مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ سب اہل سنت میں ہوئے.
کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوا. دوسرے فرقوں میں تم منطقی دکھا سکتے ہو، فلسفی دکھا سکتے ہو، بڑے بڑے علامہ دکھا سکتے ہو، لیکن کوئی غوث اعظم نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی داتا گنج بخش نہیں دکھا سکتے، کوئی مجدد الفسانی نہیں دکھا سکتے. اور یا اللہ آپ کو نظر آئیں گے تو اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے. معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا راستہ سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر چل کر کوئی منزل پر پہنچ.
تو اہل سنت میں منزل پر پہنچنے والے اور دوسروں کو پہنچانے والے ہوئے اور ہیں. معلوم ہوا انہی کا راستہ سیدھا راستہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق اپنے خیالات، اپنے نظریات درست رکھو، اپنے عقیدے درست رکھو، سلف صالحین کے مطابق اپنے عقیدوں کو رکھو،
سلف صالحین کا طریقہ نہ چھوڑو. تو میرے بزرگوں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو
درست کریں۔
دیکھیے میں ایک بات اور بھی یاد کروں، اس مجلس میں اکابر علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے حضرات ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں ان کے بھی کلمات طیبات سن سکوں گا، مگر ان حضرات نے انکار فرما دیا ہے اور میں ان کے سامنے بول رہا ہوں، حالانکہ ان کے سامنے بولنا ادب کے خلاف ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے عالم فاضل ہیں، تو بہرصورت یہ ان کی عنایت ہے، مہربانی ہے کہ تشریف رکھے ہوئے میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو سن رہے، ان حضرات سے پوچھو، یہ حضرات تصدیق فرمائیں گے، جو میں عرض کروں گا اس کی تصدیق فرمائیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، اہل سنت و جماعت کے اندر ہی اولیاء کرام اور اقطاب اور اغواس سب ہوئے، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اچھا یہ کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، بات جو کرنی تھی وہ یہ کہ ان حضرات علماء کرام سے پوچھئے، مکہ مکرمہ میں جتنی آیتیں اتری شروع شروع میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا، ان سب آیات میں عقائد کی تعلیم، بولو شروع میں نماز کا حکم نازل ہو گیا تھا، یہ پانچ وقت نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات، اور معراج ہوئی ہے نبوت کے 13ویں سال میں، نبوت کے 12ویں سال، 11 سال گزر چکے تھے، 12واں سال چلا ہوا، تو نماز فرض ہوئی دعوی نبوت کے 11 سال اور کچھ مہینوں کے بعد، کسی دفعہ اسی طرح جمعہ فرض ہوا جبکہ سرکار یہاں مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے آ گئے تھے بہ اختلاف روایات، اسی طرح حج بھی آپ جانتے ہیں کہ کب فرض ہوا ہے، تو حج یہاں مدینہ طیبہ میں آ کر فرض ہوا، اس کے بعد حضور نے ایک ہی بار حج کیا ہے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ نماز، زکات، روزہ، حج وغیرہ، ان سب اعمال کا حکم بعد میں آیا، پہلے جتنی آیتیں اتری ان سب کا تعلق عقائد کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے عقائد کی تعلیم دی کہ پہلے اپنے عقائد کو درست کرو، اس کے بعد عمل کا حکم دیا، کیونکہ عقائد ایمان ہے اور اعمال انہی کے مقبول ہوتے ہیں جن کا ایمان درست ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، کیونکہ ایمان کی بنیاد یہی چیز، عقائد درست ہے تو ایمان درست ہے، اور ایمان درست ہے تو سب کچھ درست، تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو، اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے مطابق اپنے عقیدے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ حق پر وہ ہوں گے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں، اور دیکھو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات کیا تھے، چنانچہ میں عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھنے شروع فرمائے، ایک ہے فرضی روزہ جو آپ رمضان شریف میں رکھتے، ایک ہے نفلی روزہ جو رمضان کے علاوہ کبھی کبھار آپ رکھ لیں، جیسے عاشورے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پیر کے دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یا ہر شام کی 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھار رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے، وصلی روزہ کیا ہے، آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، دوسرے دن پھر رکھ لینا، پھر کھانا پینا کچھ نہیں، پھر تیسرے دن بھی رکھ لینا، یعنی بغیر افطار کیے، بغیر کچھ کھائے پیے روزے پر روزہ رکھتے جانا، یہ وصلی روزہ ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21-21 دن کے روزے رکھتے تھے، اور بعض بزرگوں کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ 40-40 دن کے روزے رکھتے، 40 روز تک کی حالت سے نیچے کوئی چیز نہیں اترنی، نہ کوئی پانی کا گھونٹ، نہ کوئی اور۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصلی روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ نبی کریم کی اتباع ہم پر لازم ہے، ہمیں بھی رکھنے چاہیے، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دی، 2-3 دن تو نکال گئے، مگر چوتھا دن چلا، کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے بیٹھا نہ جائے، کسی سے چلا نہ جائے، رنگ پیلے ہو گئے اور کمزوری، اور جو خاص طور پر نمایاں ہوا، پیٹ اندر گھس گئے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبانیں کنٹا بن گئی، جب خاص طور پر کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے تو سرکار نے فرمایا، بھائی تمہیں کیا ہو گیا، پتلے ٹکڑے کمزور کیوں رہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو ہم بھی وصلی روزے رکھ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، جب حضور نے ان کو منع فرمایا تو بادشاہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتی، آپ خود تو رکھتی اور ہمیں منع فرماتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لستم مثلکم، میں تمہاری مثل سرکار نے کیا فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں، بلکہ فرمایا، ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل،
صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، علی شیر خدا بھی موجود، اشرف مبشرہ، سارے صحابہ موجود، صحابہ کے مجمع میں سرکار اعلان فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟
تو بولو صحابہ میں سے کوئی بولا؟ یہ تھا صدیق اکبر بولتے حضور میں آپ کی مثل،
فاروق اعظم بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے، صحابہ میں سے کوئی بھی بندہ یہ چودہویں صدی میں ڈھائی آدمی بول پڑے
ہیں؟ تو بولو صحابہ شریعت کو زیادہ جانتے تھے یا ہم جانتے ہیں؟
صحابہ قرآن کو زیادہ جانتے تھے یا ہم جانتے ہیں؟ سرکار اٹھ کے فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟
تو چاہیے تھا ان میں سے کوئی اٹھتا اور کہتا حضور میں آپ کی مثل ہوں، تو جب صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا تو ثابت ہوا کہ ان سب نے تسلیم کیا کہ حضور آپ بے مثل اور بے مثل، ہم میں کوئی آپ کا مثل،
حضور ہم میں کوئی آپ کا مثل نہیں، خدا کی قسم ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل اور بے مثال ہیں، اس طرح سے ہم میں سے کسی نے حضور کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام کے طریقے پر فرمایا
اب ذرا غور کیجیے، چلیے کوئی صحابی اٹھ کر لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا کہ حضور آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان میرے بھی دو کان، آپ کے بھی ہونٹ میرے بھی ہونٹ، آپ کے بھی دانت میرے بھی دانت، آپ کے بھی ہاتھ میرے بھی ہاتھ، آپ ہی انسان کی، آپ بھی انسان میں بھی انسان، آپ بھی آدم کی نسل میں بھی آدم کی نسل، آپ کے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ، آپ کی بھی اولاد میری بھی اولاد، آپ ہی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں میں بھی کھاتا پیتا، لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا، پھر اٹھ کے اتنا کہہ دیتا ہے نا بادشاہ اس لوگ کو،
یہ آیت کر دیتا،
کیوں سے ابا کو آیت یاد تھی یا نہیں تھی؟ بھائی یہ آیت ان کو معلوم تھی یا نہیں تھی؟ معلوم ہوا صحابہ کرام کے نزدیک اس آیت کا جو مفہوم تھا وہ اور تھا، اور آج کل کے لوگ جو برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے نزدیک اس آیت کا مفہوم
کچھ اور،
جو آج کل کے لوگوں نے سمجھا یہ صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، ورنہ وہ کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ دے،
انہوں نے کیوں نہیں برابری کا دعویٰ کیا؟
آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر وہ برابری کا دعویٰ کرتے تو کہتے حضور آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں، مگر وہ تو دن رات دیکھتے تھے کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے، جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے، جس طرح ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ کو دیکھتے ہیں اسی طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھتی، جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہیں آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھ لیتی،
وہ برابری کا دعویٰ
کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں حضور آپ کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان، تو وہ جانتے تھے
کہ جو کچھ حضور سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے، حضور نے خود ان سے فرمایا،
ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارى ما لا ترون،
جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کیا سنتے؟ فرمایا ساتوں آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں، وہ اللہ کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، میں ان کی تسبیح کو یہاں بیٹھا بیٹھا سنتا ہوں،
فرمایا یہودیوں کا ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبروں میں باد ویلا کرتی ہیں شور مچاتی ہیں، میں ان کے باد ویلے اور شور کو سنتا ہوں،
یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث،
فرمایا یہودی اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں تو وہ شور کرتے ہیں باد ویلا کرتے ہیں، میں ان کے باد ویلے کو سنتا ہوں،
یہاں ایک بات کرنی، بولو مرنے والا مرنے کے بعد جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ، یہ ہے عالم دنیا، اور مرنے کے بعد مرنے والا جس عالم میں رہتا ہے اس کا نام ہے عالم برزخ، تو نبی کریم عالم دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو دیکھتے بھی تھے اور ان کی آواز سنتے بھی تھے،
ادھر دنیا والوں کو بھی دیکھتی ہے، دنیا والوں کی بھی سنتی ہے، ادھر برزخ والوں کو بھی دیکھتی ہے، ان کی بھی سنتے ہیں، تو جو دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آواز کو سنتا ہے، وہ برزخ میں رہ کر دنیا والوں کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی آواز بھی سنتا ہے۔
ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بولو جب حضور نے رات کی رات تشریف لے گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصا، وہاں سارے نبی موجود تھے یا نہیں تھے؟
موجود تھے،
انہوں نے حضور کی ابتدا کی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، خطبے پڑھے، تقریریں کی،
تو وہ نبی جو مسجد اقصا میں موجود تھے ان میں سوائے ایک دو کے جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو چکے ہیں،
یہ بتاؤ کہ وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے؟ کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک فرشتہ بھاگڑا بیلچا دے کے بھیجا، بھیجاؤ نبیوں کی قبریں کھولو اور ان کو نکالو اور اپنے ایک ایک جوڑا بھی دے کے بھیجاؤ، کیونکہ دفن تو کیے گئے تھے کفن میں، اور مسجد اقصا میں کفن پہنے ہوئے تو موجود نہیں تھے، سب نے جوڑے پہنے ہوئے، تو کیا اللہ نے کوئی جوڑے دے کر فرشتوں کو بھیجا؟
تو قبروں ان سے نکلے کیسے اور جوڑے ان کو کدھر سے ملے؟ اور جب وہ مسجد اقصا میں تھے اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے یا قبریں خالی ہو گئی؟
یہ بتاؤ، چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نخائی میں بھی موجود ہے،
حضور فرماتے ہیں مرر تو دیکھا برے موتا، ہم مسجد اقصا جاتے ہوئے موسیٰ کی قبر پر سے گزرے علیہ السلام،
فرمایا فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبره،
تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جب حضور ان کو قبر میں چھوڑ گئے نماز پڑھتے ہوئے کھا کے گئے تو وہ مسجد اقصا میں موجود، تو سوچو کہ حضور تو گئے براد پر، موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے پہنچ گئے،
اور دوسری بات یہ بھی سوچو کہ وہ جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس کو پورا کر کے گئے یا توڑ کے ہی پہنچ اٹھے، اگر کہو پورا کر کے گئے تو پورا کرنے میں تو کچھ دیر لگتی ہے، اگر کہو کہ وہ توڑ کر بھاگ نکلے
تو توڑ کر اگر بھاگے تو قبر سے نکلے کہتے سرکار سے آگے کیسے پہنچ، اور جب مسجد اقصا میں تھے تو اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں، کیونکہ حضور مسجد اقصا میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر موجود،
اور ان نبیوں کو مسجد اقصا میں چھوڑ کر آسمانوں میں گئے تو وہ نبی آسمانوں میں بھی موجود، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس رات آسمانوں کے دروازے کھلی حضور کے لیے رہے
اور کسی کے لیے نہیں کھل رہے، تو یہ نبی پھر موجود، تو سنو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی موجود، مسجد اقصا میں بھی موجود اور آسمانوں میں بھی موجود،
نہ نکلنے کا سوال ہے نہ نماز پوری کر کے یا توڑ کر بھاگنے کا سوال ہے، اسی وقت وہ اپنی قبروں میں عبادت میں بھی مشغول تھے اور اسی وقت مسجد اقصا میں حضور کی اقتداء بھی کر رہے تھے اور اسی وقت آسمانوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے،
تو یہ نبی کا موجزہ اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہو سکتے، اور آج کل تو یہ مطلب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور ٹیلی ویژن کو دیکھو، ٹیلی ویژن ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے آپ ہزاروں مقامات پر اس کو دیکھتے، نہ کوئی کار ہے نہ کچھ،
جب مادیات کا یہ عالم ہے تو روحانیات کا کیا عالم ہو، تو میرے دوستوں جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے، جس قدر سائنس ترقی کر رہی ہے اسی قدر اسلام کی صداقت اور پیغمبر اسلام کی شان اظہر من الشمس ہو رہی،
اور آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے،
بہت صورت میں یہ عرض کر رہا تھا،
غور سے سنو، وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی موجود تھے اور مسجد،
اچھا مسجد اقصا کون سے عالم میں ہے،
عالم دنیا میں،
اور وہ جو قبروں میں ان کا جلوہ فروغ ہونا ہے وہ کون سے عالم میں ہے، عالم برزخ میں،
ثابت ہوا نبی ایک ہی وقت میں عالم دنیا میں بھی رہ سکتا ہے عالم برزخ میں بھی رہ سکتا ہے،
جب دوسرے نبیوں کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان ہے، میرا آقا اس دنیا میں بھی جلوہ گر ہے عالم برزخ میں بھی جلوہ گر ہے، ہمارے درود و سلام کو بھی سنتا ہے ہمیں بھی دیکھتا ہے اور برزخ والوں کو بھی دیکھتا ہے،
اسی بات سے آپ کو کہتے ہیں زندہ سلطان الکونین، حضور علیہ السلام والسلام
سید الکونین ہیں، دونوں جہان کے آپ بادشاہ ہیں، کس قوم کے بھی اور اس قوم کے بھی،
تو میرے دوستو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں مانتے اصل میں ان کو معلوم نہیں، ان کو کہتے ہیں علماء
ظاہر،
بظاہر مطلب ہے نا
ظاہر،
جو نقطہ شناسی اور دین کو سمجھنا یہ ان کا کام نہیں، جب میں اکاڑے میں تھا کراچی آنے سے پہلے تو اکاڑے کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں میں تقریر کے لیے گیا، وہاں ایک مولوی تھا اور وہ نابینا تھا، کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی، یہ جو نابینا ہوتے ہیں دماغ ان کا بڑا تیز ہوتا ہے، کتابیں شتابیں پڑھی ہوئی تھی، بڑا مشہور تھا اس علاقے میں، بات بھی کرتا تھا خطیب بھی تھا، میں وہاں تقریر کے لیے گیا، میں نے جو تقریر کی بعد میں کہنے لگا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں کر کہنے لگا کہ بات ہوگی اس طرح کہ جو آئے حدیث کا ظاہر مطلب ہوگا وہ لینا پڑے گا، یہ جو آپ یعنی لگاتے ہیں نا یعنی نہیں لگاؤں دینا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی نہیں لگا دینا، جتنا سادہ ظاہر مطلب لینا پڑے گا،
میں کیا جی آپ ہی اس پر قائم نہیں رہیں گے، کہیں گا نہیں میں قائم رہوں، میں کہا ٹھیک ہے یعنی نہیں لگاتے جو ظاہر مطلب ہے وہی لیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں پڑھوں گا آنا بشر مصروں کو جو حضور فرماتے میں تمہارے جیسا بس میں پڑھوں گا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب،
لفظی ترجمہ ظاہری ترجمہ لے کر میں ثابت کر دوں گا کہ حضور کو نہ علم غیب ہے نہ کچھ اور، نہ آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور ہماری جائے، اس کا مطلب اصل میں یہ،
مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے یعنی نہیں لگانے دینی، ظاہری ترجمہ لے کے مگر ایک شرط ہے، میں نے اس کو کہا ایک شرط ہے کہ بات پہلے میں کروں گا، پہلی بات میری ہوگی، اس نے مان لیا،
گفتگو شروع ہوئی تو میں نے کہا اللہ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى وأضل سبیلا،
اللہ فرماتا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا،
اور اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں. بادل و سبیلا وہ سیدھے رستے سے بہت ہی زیادہ پٹکا ہوا ہے, یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں. میں نے کہا حبشی یعنی نہیں لگانے دے رہی, مان کے تو دو جہانوں میں اندھا ہے اور تیرے جیسا کوئی گمراہ نہیں.
ہاتھ اندھا مگر آنکھیں کھل گئی آپ. کہنے لگا جی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو دل کے اندھے. میں کہا یعنی لگائی ہو کہ نہیں. قرآن میں کہا لکھا دل کے اندھے, قرآن میں تو یہ لکھا من کا نفی آدے ہی
ماں بہو فیل آخر آما پابند و سبیلا. چنانچہ اسی آیت پر میں نے کہا پہلے ایک کا اقرار کر کہ تو یہاں بھی اندھا ہے وہاں بھی اندھا اور تیرے جیسا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں, تو سب سے بڑھ کر گمراہ ہے. پہلے اس بات کو مان پھر میں آگے چلنے دوں.
کہنے کا اچھا پھر یعنی لگا لگا لینا یعنی ہے. تو یہ ہے علماء زبان ظاہری باتوں کو لیتے ہیں. میاں علماء کرام نے ایک ایک آیت ایک ایک کلمے سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے سینکڑوں مسئلے نکالتے.
امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ سے چاہوں تو 10,000 مسئلہ اس سے بات کر سکتا.
صرف اعوذ باللہ سے 10,000 مسئلہ نکال سکتا. وہ تھے علماء کرام جو گزر گئے, ان کی محنت کی ہوئی آج ہمارے کام آ رہی ہے. ہم ان کی پوچھا جی نہیں کرتے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابا کرام کیسے برابری کا دعویٰ کرتے. وہ جانتے تھے کہ جو کچھ حضور سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے. اگر وہ یہ کہتے حضور آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ, تو وہ تو دن رات دیکھتے تھے کہ حضور جب جاتے ہیں ان انگلیوں سے چشمے چلا دیتے.
ان کے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو آسمان پر چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, تو وہ برابری کا دعویٰ کیسے کرتے. ارے اگر وہ یہ کہتے کہ آپ آدم کی نسل ہیں تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آدم کی نسل بھی ہے اور آدم کی اصل بھی ہے.
اور آج کل کے لوگ نسل ہونا دیکھتے ہیں اصل ہونا نہیں دیکھتے.
حضور آدم کی نسل بھی ہے اور اصل بھی ہے. بظاہر نسل ہے
بباطل اصل. تو وہ جانتے تھے وہ صحابہ کرام حقیقت شناخت تھے. تو کس طرح برابری کا دعویٰ کرتے. تو صحابہ کرام حضور تو بے مثل مانتے تھے, ہم بھی بے مثل مانتے ہیں. معلوم ہوا ہمارا طریقہ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا.
حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا, حضور پانی نہیں ہے, وضو بھی کرنا پینا بھی ہے.
تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا پھر میں کیا کروں, مجھے بھی تو پینا ہے, مجھے بھی تو وضو کرنا ہے. کہو کہیں سے ڈھونڈو, کوئی مل گیا تو لوٹا دو لوٹے مجھے بھی دینا. سرکار نے فرمایا کوئی برتن لاؤ.
برتن حاضر کیا گیا. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یده فی الرکوت.
صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا.
فجعل الماء یفور بین اصابعه کامثال العیون.
جب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمے جاری ہو. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر چوم
فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ.
اب پنجابیوں پنجاب کا نام آ گیا.
ندیاں پنجاب رحمت.
پنجاب کو پنجاب کیوں کہتی ہیں؟ پنجاب میں پانچ دریا سانج آپ. تو حضور کی بھی پانچ انگلیاں تھی, پانچ ہی دریا جاری ہو.
ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ.
انگلیوں سے چشمے جاری. سنایا آؤ بھائی پیو. حضرت جابر نے جب یہ حدیث روایت کی تو کسی نے پوچھا تم کون تو تم کتنے لوگ تھے. حضرت جابر نے کہا تم پوچھتے ہو کتنے تھے, خدا کی قسم اگر لاکھوں بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا مگر اس دن ہم 1500 تھے.
جنہوں نے پیا اور وضو کیا, جنہوں نے پیا وضو کیا وہ 1500 تھے. اب ذرا سوچو
کہ پیاسے تھے جب گرمی کا موسم. اور یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ جدے سے جب مکے شریف آئے تو حرم کی حد شروع ہوتی ہے نا, تو اس سے کوئی 1.5 میل پہلے دائیں طرف جو میدان ہے وہ حدیبیہ کا مقام. آج بھی وہاں اتنی دیر ہے, حالانکہ کچھ عمارتیں بھی بن گئی
مگر اس زمانے میں تو عمارت کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی درخت نہیں, پہاڑی علاقہ اور نشیبی علاقے میں ریت ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ, اس کے آس پاس کا علاقہ بھی حدیبیہ کہلاتا.
مکے کی گرمی تو بہت ہو بہت ہو, ایک تو رب نے جلال دی گرمی ایک مکے کی گرمی کچومر کر سکتی ہے. ہم نے جمعے کے دن وہاں عمرہ کیا اور دوپہر میں طواف کیا اور صفا مروہ کیا تو روزے کی افطاری سے ایک گھنٹہ پہلے جو حالت تھی وہ دیکھنے والی تھی, گھڑی آ گئی نہ ہو کب سے 12 بجے تو کب روزہ کھلے.
کتنا روزہ لگا اللہ اکبر. تو گرمی مکہ مکرمہ کی مشہور ہے, گرمی کا موسم
اور جنگل بیابان ریتلا میدان تو کیا کہیے تم اگر صحابہ نے دو دو گلاس بھی پیے ہو ایک ایک شیر پانی پیا ہو تو 1500 شیر کے من بناؤ یا ٹن بناؤ یا گیلن بناؤ اگر دو دو شیر وضو پر انہوں نے پانی صرف پیا ہو تو 1500 آدمی نے وضو کیا ذرا حساب کرو کہ ان کے پینے اور وضو کرنے میں کتنا پانی صرف ہوا اور ذرا سوچو کہ آخر وہ پانی کدھر سے آ رہا
کیا حضور کے اندر کوئی نہر جاری تھی کیا حضور کے اندر کوئی پانی کی ٹینکی تھی کدھر سے پانی آ رہا سوچنے کی بات ہے یا نہیں آؤ میں بتاؤں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کل کوثر
اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی حضرات علماء کرام بیٹھے علماء تو بہت زیادہ جانتے ہیں بچے بھی جانتے ہیں کہ اتینا ماضی کا تیگا ہے اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے کیا فرمایا عطا کر دیا دیکھو ایک ہوتا ہے بطور امانت دینا آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے دیلی نہیں کر سکتے ایک ہوتا ہے بطور قرض دینا کہ دے کے واپس لے لیں گے تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے قرض دیا ہے بطور امانت دیا
آتینا یہ عطا سے ہے اور جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ عطا کرنے والا جس کو عطا کرتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے یہ عطا جو ہے یہ اللہ سبیل تملیک ہے
کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر کے اس کا مالک بنا دی آپ کو ماننا پڑے گا بولو آپ کو آنکھیں کتنے دی ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا یا نہیں کہ جب تک بند کرو کھول لو ادھر ادھر ہے جس طرح مرضی استعمال کرو زبان کس نے دی ہے جب چاہے چلاؤ جب چاہے بند رکھو آپ کس نے دیے آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو آپ کو تو اختیار دے دے اور اپنے حبیب کو جو کچھ دیتا ہے اس کا اختیار ہی نہیں دیتا آپ کو رزق کون دیتا ہے اللہ کو جو رزق اللہ دیتا ہے اس نے اختیار بھی دیا ہی نہیں جدھر مرضی خرچ کرو
جدھر مرضی آپ خرچ کرو
میں کہتا ہوں آپ ہی کسی کو 5 روپے دے دیں اور کہیں بھائی 5 روپے میں آپ کو عطا کرتا ہوں مگر آپ کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ کہے گا پہ تیرے 5 روپے جب میں نے اختیار ہی نہیں تو میں انہوں چٹنا
جب ایک ہی اکثر ٹھنڈا کر مجھے تیار ہی نہیں کر رکھ دوں اپنے کو آپ کسی کو 5 روپے عطا کر کے تو اس کو اس کا مالک بنا دیتی ہیں یا نہیں تو اللہ نے عطا کیا اور مالک نہیں بنایا اور قرآن پڑھ کے دے اللہ فرماتا ہے ہاں باؤنا ہم نن ہم سکھتے رہی رہی
اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کر یہ ہماری عطا ہے
ہماری عطا ہے اگرچہ سلیمان علیہ السلام کے فکر میں یہ آیت آئی ہے مگر آیت میں جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ عموم ہوتی ہے فرمایا یہ ہماری عطا ہے
آدھا عطا یہ ہماری عطا ہے جو ہمیں کر ہم نن ہم
بغیر حساب کے آپ کو اختیار ہے
چاہے کسی پریشان کر دیجئے چاہے روک لیجئے ہم نے دے دیا اور آپ کو مالک کو مختار بنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرما کے حبیب کو کوثر کا مالک مختار بنا دیا تو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا مگر کوثر کا مالک کوثر کے جام پلا رہا اس نے اپنی انگلیوں کا تعلق کوثر سے چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو صحابہ کرام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا پیاسے ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پانی حضور نے ان کو یہ نہیں دکھایا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو حضور نے یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ مجھ سے نہ مانگا کرو میں غیر اللہ ہوں مانو موت 14ویں صدی والوں نے جو سمجھا وہ کچھ ہو رہا ہے اور صحابہ نے جو سمجھا تھا وہ کچھ صحابہ کیوں مانگتے وہ جانتے تھے ان سے مانگنا رب سے ہی مانگنا یہ رب کے حبیب ہے اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے یہاں میں نے مدینہ طیبہ میں بات کیا ایک آدمی کہے گا ظالم ماضی کا سیگا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے بارے میں اللہ پر مرے اگر وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو ان کی بخشش ہو جاتی یہ قیامت تک کے لیے نہیں میں نے کہا قیامت تک کے لیے اور تجھے چاہیے کہ اہل علم سے علم حاصل کر ماضی پر جب لو حرف شرط آ جائے تو وہ مضارع کے معنی میں ہو جاتی میں کہا بتا لو کانا بعدی نبی ایک آنا کون سا سیگا ہے ماضی کا اس پر لو آ گیا جب لو داخل ہوا تو اس نے اس کو مضارے کے معنی میں کر دیا تو اگر ماضی کا اگر تو کہے کہ کانا ماضی کا سیگا ہے تو پھر ختم نبوت کیسے ثابت ہو
تو یاد رکھو ماضی پر جب حرف شرط آ جائے تو وہ مضارے کے معنی میں ہو جائے
تو قیامت تک کے لوگوں کو اللہ یہ فرما رہا ہے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پھر کیا کرو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں چلے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا بھائی تم گناہگار اور ہم بخشن ہار تو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اللہ فرماتا نہیں محبوب تیری بارگاہ میں آئے اور تیری بارگاہ میں آ کر کیا کر
فاستغفر اللہ
اللہ سے بخشش مانگے تو کیا بخشش مل جائے گی
فاستغفر اللہ الرسول
رسول بھی ان کے واسطے بخشش مانگے
رسول بھی سفارش فرمائے کہ مولا ہے تو ظالم گناہگار مگر میری بارگاہ میں آ کر تم سے تفصیل مانگ رہا ہے.
تو میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس پر کرم کر دے, اس پر مہربانی فرما دے. تو اللہ فرماتا ہے جس کی سفارش میرا رسول کر دے گا,
نوجت اللہ تبا پر رحیما, وہ گناہگار اپنی جان پر ظلم کرنے والا اللہ کو تبا پر رحیم پالے گا.
سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان مثال میں کرتا ہوں جو بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے. آپ تو ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں, اہل علم ہیں, سب کچھ سمجھتے ہیں, لیکن میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. دیکھو کوئی لڑکا ہوتا ہے نا تو وہ برائیاں کرتا ہے, باپ کی نافرمانی کرتا ہے, بری حرکتیں کرتا ہے. باپ پیار سے اس کو سمجھاتا ہے, بیٹا ایسا نہیں کرو, اس طرح تمہاری عادت خراب ہو جائے گی, برائی تمہاری عادت بن جائے گی, تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا, شریف بنو, شرافا کی صحبت اختیار کرو, برائیاں شرمیاں نہ کرو, بچا نہیں کرو. میں بڑی بات ہے, ابا جی کہے چھوڑتے ہیں, میرا کیا بگڑتا, بات نہیں ہے. ابا جی پھر غصے میں آ کر جھڑکنے لگ جاتے, پھر بھی بات نہیں ہے. ابا جی غصے ہو کر پھر جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے, کیا ہوتا ہے بچہ, یہ نہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, کسی پکڑ لیا, ڈنڈا پکڑ لیا, بچہ پھر بھی نہیں مان سمجھ, ایسا خیر میرا ہے, ابا جی جب مارنے لگتے ہیں تو ماں چھڑا لیتی ہے, میرا کیا
ابا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا بیٹا ہو رہا ہے نالائق, آتے ہوتی جا رہی ہے خراب, کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا گنڈا بن جائے, بدماش بن جائے, شریر نہ رہے, اس کی زندگی تباہ ہو جائے, اور ساتھ ہماری بھی بدنامی ہو اور کوئی رشتہ بھی نہ دے.
تو ماں کہتی ہے تو یہ نہیں چاہتا. تو باپ کہتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے خراب, جب میں اس کو ذرا نصیحت کے طور پر, تعدیب کے طور پر جب مارنا چاہتا ہوں تو اس کو ڈرا لے,
اور اس کی عادتیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی, اس طرح وہ خراب ہو جائے گا. اور اگر تو چاہتی ہے کہ وہ درست ہو جائے تو آج رات جب وہ آئے تو میں ذرا مرمت کروں گا,
تو تم ذرا چھڑانے کی کوشش نہ کرنا, نہیں تو خراب ہوئی. ماں کہتی ہے ٹھیک, آج میں نہیں چھڑا. سناتے پنجاب کے لحاظ سے, پاکستان کے لحاظ سے, رات کے 12 بجے آیا لڑکا, باپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے, باپ کدھر گیا تھا, میری بات ایسے ہی دوست,
باپ نے پکڑ لیا ڈنڈا اور لگا مارنے, وہ دیکھتا ہے ماں کو, لڑکا ماں کو دیکھتا ہے, ماں نے بھی ادھر منہ پھیرا ہوا ہے.
لڑکا خیال کرتا ہے پہلے تو یہ مجھے چڑا لیتی تھی, گود میں بٹھا لیتی تھی, اب اس نے بھی منہ ادھر پھیرا ہوا ہے. تو وہ لڑکا پھر باپ سے کہتا ہے ابا جی آئندہ ایسا نہیں, ابا جی مجھ سے غلطی ہوئی. ایمانداری سے بولو, ماں چھڑا سکتی ہے یا نہیں؟ چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں, چھڑا سکتی ہے مگر چھڑاتی نہیں, کیونکہ میاں کی مرضی نہیں, میاں کی مرضی نہیں.
کسی طرح اللہ بھی جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے
تو اپنے بندوں سے فرما دیتا ہے کہ تم سفارش نہ کرنا, ذرا رگڑا لگانا ان کو, نہیں تو خراب ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ کیا کی بات ہے, میں قرآن کی آیت پیش کرتا.
نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آنے والا تھا, اللہ ان کو غرق کرنے والا تھا, تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا, بنا تو خاطنی فل ظالم انہم مغرقون.
اے نوح اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہیں, اب تو یہ غرق ہی ہو کے رہیں گے.
بنا تو خاطنی فل ظالم ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ نہ کہنا, آپ تو ان کو غرق کر کے چھوڑوں گا, پہلے کیوں منع فرما دیا.
کہ اے میرے پیارے نبی, اگر تو نے سفارش کی, تیری سفارش نہ مانی تو تیری شان میں فرق آ جائے,
اور اگر مان لی تو یہ بچ جائیں گے, اور میں نے انہیں بچاؤنا نہیں, میں نے بیڑا گھر کر کے چھوڑنا.
اس واسطے میرے پیارے تو کچھ کر نہیں نا, تو چھڑا تو سکتا ہے مگر چھڑاوی
نہ. معلوم ہوا کہ ایک تو ہے چھڑا سکنا,
ایک ہے نہ چھڑانا, دونوں میں بڑا فرق. اللہ والے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں, کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے,
کر سکتے ہیں, چھڑا سکتے ہیں مگر چھڑاتے نہیں, کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اور لوگ کہتے ہیں چھڑا ہی نہیں سکتے, اگر چھڑا سکتے ہوتے تو چھڑا دے نا.
تو یہ سمجھ کا فرق ہے, کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں. آپ کو روزہ لگا ہوا ہو تو آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے, تو آپ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ مگر پیتے نہیں, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. تو کوئی کہے کہ پی نہیں سکتا, اگر پی سکتا ہوتا تو اس کے ہونٹ پہ اتنے خشک ہو رہے ہوتے.
پی نہیں سکتا, ارے پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں, کیونکہ اس کی مرضی نہیں. اللہ والے کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں, کیونکہ اس کی مرضی ہے. صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت جو اس آیت پر میں نے منتبی کرنی ہے, صورت وہ سنو.
نالائق بچہ جو نالائق ہی کرتا رہتا ہے, باپ ناراض رہتا ہے, اب وہ ایسا جرم کر بیٹھا جو بہت خطرناک بھیانک قسم کا جرم, سنگین قسم کا جرم کر رہے. اب وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ ابا جی پہلے ہی ناراض رہتے ہیں, میں ان کا کہنا نہیں مانتا, نافرمانی کرتا تھا, اور آج بڑا سخت جرم کر بیٹھا, اگر گھر گیا تو ہڈی پتلی ایک ہو جائے گی. تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ کون مجھے آج باپ کی مار سے بچا سکتا ہے,
کون آج باپ کے عقاب اور عتاب سے مجھے
بچا سکتا؟ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میرے باپ کا بڑا گہرا اور پیارا دوست ہو جس کی بات میرا باپ سوچتا ہے. آ گیا یار, وہ فلانا جو ہے وہ میرے ابا جان کا بڑا گہرا دوست ہے. ابا جان اس کی بات نہیں مانتے, چھوڑ اس کی بات کا انکار نہیں کر, اس کی بات مانتے اس کے پاس چلا.
اچھا جی سلام
علیکم. آئی بتیجے تمہیں لگ گئے, کیا ہو گیا؟
اور روتا ہے پر انہیں کیا دیتا بتا نا, تو میرے دوست کا بیٹا ہے, بات کیا ہوئی؟
روتے روتے کہتے ہیں اچھا جی ابا جان ناراض رہتے ہیں اور آج میں ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر گھر گیا تو ابا جی مار مار کے ہڈی پتلی یہ کر. ہاں مجھے بتا دیں کہ ابا جی آپ کی بات ہے اور میں آپ کو گدا کر کے کہتا ہوں کہ آئندہ میں برائی نہیں کروں.
آج مجھے بچا لی
تو وہ کہتا ہے تو پھر آئندہ تو نہیں کریں گے تو؟ نہیں وعدہ کر,
وعدہ کرتا ہے نا, پھر مجھے شرمسار نہ کروانا.
جی وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں برائی
کرتا. چل باپ کا تیرا دوست آگے آگے چل پڑا اور پیچھے پیچھے وہ نانا اس مجھے
بتیجا چلے جا. بچے کا باپ بڑے غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج آنے دے اس نالائق کو, آج مار مار کے ہڈیاں توڑ دوں. جب اس نے اپنے گہرے اور پیارے دوست کو آتے ہوئے دیکھا تو بولو اس کا موڈ بدل جائے گا یا نہیں؟ اور جب دوست کو دیکھے گا تو کیا اسی حالت میں رہے گا؟
دوست کا چہرہ دیکھ کے اس کا مزاج بدل جائے گا. وہ جو غصہ تھا وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا, جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا.
اپنے دوست کے استقبال احترام محبت کے لیے اٹھا. آئیے آئیے بھائی صاحب آ کے پیچھے دیکھا تو مجرم دیکھا. جب دیکھے گا دیکھا پھر جلال آیا.
آپ پھر غصہ میں آنے لگا
تو پیارے دوست نے کہا دیکھو بھائی صاحب آج تو یہ مجھے سفارشی بنا تھا, آج میں سفارشی بن کے آیا ہوں, آج تو میری خاطر معاف کر دیجیے. اور اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ جرم نہیں کرے.
آج اس کو کچھ نہیں کہیے کیونکہ میں آیا ہی اس لیے, آج میری خاطر معاف کر دیجیے.
تو وہ باپ کہے گا بھائی جی آپ جانتے نہیں بڑا نالائق ہو گیا, میں نے اس کو بڑا سمجھایا بات نہیں آیا. اور بھائی صاحب بچے جو ہوئے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں نا, آج مجھے سفارشی بنا کے لایا ہے, آج تو اس کو معاف کر دیجیے اور وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ برائی نہیں. تو بولو باپ اپنے دوست کی مانے گا یا نہیں؟ مانے گا.
اس کا مزاج بدل گیا, کیفیت بدل گئی. جس بیٹے کو مار مار کے اس نے اچھی پتلی توڑ لی تھی اب اسی بیٹے کو کہنا چاہ دوڑ کے جا
اپنے گھر تک لیے بیٹھ چکو. انہوں نے لو جناب وہ مجرم بیٹا باپ کی سزا سے مر گیا. اگر برائے راست تھا تو ہڈی پتلی ایک ہو جاتی ہے. کیوں تک کیا؟ کہ باپ کے دوست کو سفارشی بنا کے لے.
اب بولو زیادہ مہربان باپ ہے یا وہ چچا ہے؟ باپ ہے, مگر سزا سے اس وقت بچاتا بچا جب کہ باپ کے دوست کو لے کر آیا.
بلا تشریح بلا تشریح بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میں ستار و غفار بھی ہوں مگر جبار و قہار بھی ہوں. مجرموں جب جرم کر دیکھو تو اگر سیدھے میری باغہ میں آگے ہڈی پتلی ایک ہو جائے
گی. اگر میری سزا سے بچنا چاہتے ہو
تو ہم تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں, ایک دروازہ بتاتے جاؤ میرے
اللہ رسول, جس کے لیے میرا رسول بھی سفارش کرے بخشش مانگے. نہ وجد اللہ تواب الرحیم,
وہ مجرم وہ ظالم اللہ کو کس طرح پائے گا؟ تواب الرحیم. یہاں ایک سوریانہ نقطہ عرض کرتا ہوں. وجد اللہ, وجد فیر کا فائل ہے اور مفعول کون ہے؟ اللہ.
وہ مجرم پالے گا اللہ کو تواب الرحیم, یہ حال ہے. اور اللہ ذو الحال ہے, یعنی اللہ کو اس حال میں پائے گا کہ وہ تواب
اور رحیم ہوگا, مگر پائے گا کس کو؟ اللہ کو. وجد اللہ
اللہ کو پالے گا اور کس حالت میں پائے گا تواب الرحیم؟ تو صوفیانہ نقطہ یہ ہے کہ در مصطفیٰ پر آنے والا بخشش ہی نہیں پاتا, بخشش کرنے والے اللہ کو بھی پالے گا.
اللہ بھی ملتا ہے تو
اللہ بھی ملتا ہے تو در مصطفیٰ پر وجد اللہ, وہ اللہ کو پالیں گے اور کس حال میں پائیں گے تواباً رحیماً.
تو دیکھو اللہ بھی ملتا ہے تو اسی در سے, قرآن کس در سے ملا؟ قرآن بھی ملا حضور کی بارگاہ, اسلام ملا حضور کی بارگاہ, ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے, اور خود رحمان ملا حضور کی بارگاہ سے. حضور کی بارگاہ میں سب کچھ ہے. تو ایک بات کروں, حضور کے دربار میں حج بھی ہے. حضور کی مسجد میں دو رکعت نفل پڑھو حج کا ثواب, حضور کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ وفاء الوفا شریف, تاریخ مدینہ, مدینے کے فضائل میں جو کتاب لکھی ہے وفاء الوفا, ہر دکان پر جہاں بکتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی مسجد میں حدیث شریف ہے, دو نفل پڑھو تو حج کا ثواب. حج بھی ہے یہاں, اور مسجد قباء میں دو نفل جا کے پڑھ لو عمرے کا ثواب. یہاں عمرہ بھی ہے, یہاں حج بھی ہے, اور ایک ایسی چیز ہے یہاں جو کسی جگہ نہیں, حضور کے در پر جنت بھی ہے.
فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ,
میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی حصہ جو ہے یہ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے. قربان جائیے اعلی حضرت نے بڑا پیارا شعر فرمایا,
فرماتے ہیں اس طرف روضے کا نور اس طرف منبر کی بہار, اس طرف روضے کا نور نور اس طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ.
یہ جنت کا باغ یوں نہ سمجھو کہ حضور نے یوں ہی فرمایا، یہ حضور کا فرمان، کسی شاعر کا قول نہیں،
یہ حضور کا فرمان ہے جو مبنی پر حقیقت ہے. یہ بلا شبہ جنت کا باغ ہے.
بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اتنے ٹکڑے کو بین ہی یہاں سے اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے. تو جنت بھی حضور کے روضے پر، اور کہیں جنت نہیں ہے، جنت بھی ہے. تو جب ریاض الجنہ میں جایا کرو تو یہ کہا کرو یا اللہ اب جنت میں آ گئے، اور جو جنت میں آ جاتا ہے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا، جو جنت میں آ جاتا ہے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا. تو اگر تو نے اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل کیا ہے تو مولا اب تجھے تیرے حبیب کی عزت کا واسطہ ہے، اب دوزخ میں داخل نہ کرنا. حضور کے روضے پر حج بھی ہے، حضور کے دربار میں عمرہ بھی ہے، حضور کے دربار میں جنت بھی ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات کرو، مدینہ شریف میں رہنے والوں، حضور جب مکے سے نکلے نا ہجرت کر کے، تو مکے کو دیکھ کر کہا کہ اے مکے تو مجھے بڑا عزیز، تو میرا محبوب ہے، مگر میں کیا کروں، تیرے فرزند مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دے. تو حضور نے عرض بار آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو میرا محبوب شہر تھا، اب تو مجھے اس شہر میں بسا دے جو تیرا محبوب شہر ہے. اور تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو میرا محبوب شہر تھا، اب مجھے اس شہر میں بسا جو تیرا محبوب شہر ہو. تو اللہ نے مدینے میں بسایا، معلوم ہوا مدینہ اللہ کا محبوب شہر ہے. اللہ کا محبوب شہر. کیوں محبوب شہر؟ محبوب نے جو آنا، اللہ کا وہ شہر بھی پیارا ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایسا شعر کہا، کیا
کہتے ہیں، فرماتے ہیں خاک کے پیدا آج تو عالم خوش ترت وے کنک شہر کے تر وے دل برت.
فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی مٹی ہمیں دونوں جہان سے پیاری ہے،
جہان سے عزیز ہے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل بر، ہمارا آقا ہے.
تو یہ اللہ کا محبوب شہر ہے. اور سنیے، حضور جب آئے مدینے میں تو کہا یا رب العالمین ہمارے دلوں میں جتنی مکے کی محبت تھی، جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دی.
نہیں نہیں، کہا یا اللہ جتنی محبت مکے کی ہمارے دلوں میں تھی، اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی.
او اشد قلم، اس سے بھی زیادہ. تو ثابت ہوا کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب کے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے زیادہ. حضور خود فرماتے ہیں، ایک اور سنو، حضور نے دعا کی یا رب العالمین جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ دے. یا رب العالمین جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی چوگنی برکتیں مدینے میں رکھ دے. تو اگر مکے میں ایک لاکھ کا ثواب ہے تو اس حساب سے یہاں دو لاکھ بلکہ چار لاکھ کا ثواب ہوگا.
بولو مکے میں نیکی کی جائے تو ایک نیکی کا ثواب کتنا؟ ایک لاکھ کے برابر. اور حضور فرماتے ہیں یا اللہ جتنی برکتیں تو نے وہاں رکھی ہے اس سے دگنی چوگنی مدینے میں رکھیں. تو ماننا پڑے گا وہاں ایک لاکھ تو یہاں دو لاکھ بلکہ چار لاکھ. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی دعا کھجوراں واسطے ہے، آٹے واسطے ہے، آٹے اور کھجوروں کے واسطے ہے دعا. نہ بولو کہ کھجورا آٹا حضور کے پیشے نظر تھی اور یہ نمازیں روزے نہیں.
اصل چیز تو یہ ہے جو ساتھ جانے والی ہے. تو یار سب تینوں میں برکت چلی گئی حضور کی دعا ہے، اس حساب سے وہاں ایک لاکھ نیکی کا ثواب جہاں دو لاکھ اور چار لاکھ.
چلو اگر کوئی نہ بھی مانے تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مکے میں نیکی کرو تو ایک لاکھ نیکی کا ثواب، اور مدینے میں نیکی کرو تو 50,000 کا ثواب. یہاں 50,000، چلو اس بات کو بھی مان لو. تو میں یاد کروں کہ یہ 50,000 تعداد میں تو کم ہے مگر برکت وزن اور حجم میں ایک لاکھ سے زیادہ. یہ میں نہیں کہہ رہا،
شیخ محقق مولانا شاہ عبد الحق محقق زینوی رحمت اللہ علیہ
جانتے بہت ہستی ہوں، یہاں مدینہ شریف میں ہی رہتے تھے. حضور نے حکم دیا فارمے کے جاؤ ہندوستان میں جا کر دین کی تبلیغ کرو. روتے ہوئے حاضر ہوئے، حضور مجھے اپنے دربار سے دور نہ کیجیے، روز آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، حاضر ہو کر سلامت کرتا ہوں، پھر میں دور ہو جاؤں گا.
دوسری رات سرکار پھر فارم میں ملے، فرمایا جاؤ ضرورت ہے وہاں تبلیغ کی، ہندوستان میں جا کر تبلیغ کرو، تم دور نہیں ہو گے اور قریب ہو جاؤ گے.
یہاں تو ہمارے روضے کو دیکھتے ہو، وہاں دن رات ہمیں دیکھا کرو.
شہر صاحب فرماتے ہیں جب میں مدینے سے نکلا تو مجھے ہر روز رات کو نبی کریم کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ.
ایسے علماء کو حضوری والے عالم کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ 50,000 جو ہیں یہ برکت میں، وزن میں، حجم میں زیادہ ہے. کیسے سمجھنے کے لیے؟ یوں سمجھو کہ چنا، چنا جانتے ہو چھولے، ایک لاکھ چنا ہو چھولے ہو تو وہ ایک بوری میں آ جائیں، دو بوریوں میں آ جائیں. اور تربوز ہو 50,000، کیا سارے گودام وچ بھی نہیں ہو؟
تربوز ہو 50,000 تو ان کے لیے کتنے کمرے چاہیے؟ تو تعداد میں تو تربوز کم ہے لیکن وزن میں حجم میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے کتنے کمرے چاہیے اور وہ کرے جو ایک لاکھ وہ ایک سو بوریوں میں آ جائیں گے.
تو شاید صاحب فرماتے ہیں اسی طرح مدینہ شریف کے 50,000 جو ہے نا وہ برکت وزن اور حجم میں 1,00,000 سے زیادہ. اس لیے میں کہتا ہوں ساری باتوں کو اگر کوئی نہ مانے اہل محبت کی باتیں ہیں تو پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ گناہگاروں کو ٹوٹلی فائدہ مدینے میں ہی ہے. ایسے یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو کہ مکے میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب اور ایک گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ کا عذاب. تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں تو معاملہ برابر ہوتا رہتا ہے. ادھر ایک نیکی کی ادھر ایک گناہ ہو گیا چل بھائی میدان تھا. اور مکے میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایک ہی گناہ کا عذاب ہو. مدینہ منورہ میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایک ہی گناہ کا عذاب. چلیے ایک نیکی کی 50,000 نیکی کا ثواب مل گیا اور ایک گناہ ہو گیا تو 50,000 میں سے ایک کم ہو گئی نیکی. باقی 49,999 تو پاس ہی ہے نا. تو بولو ٹوٹلی فائدہ کدھر رہے گا؟
گناہ گاروں کے لیے ٹوٹلی فائدہ مدینہ کا یہ واضح ہے کیونکہ وہ بے نیاز کی بارگاہ ہے. یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ.
اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کی کیا آسان ہوتی ہے؟ بے نیاز کی یہ شان کہ چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو چھوٹی سی نیکی پر بخش جائے اور چاہے تو بڑے سے بڑے نیکو کار کو معمولی سے گناہ پر عذاب کر. بے نیاز ہوں لیکن حضور بے نیاز نہیں ہے. حضور تو حریص ہے. کس کے؟ فرمایا حریص سن علیکم.
میرا محبوب تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے. کسی کو ہرسہ حکومت ملے, کسی کو ہرسہ دولت ملے, کسی کو ہرسہ جان ملے وہ ملے.
اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو یہی عرض ہے کہ غلاموں کا بیڑا پار ہو جائے, امت کی بخشش ہو جائے. تو نبی کریم بے نیاز نہیں, آپ تو حریص ہیں. آپ حریص ہیں, بخشش ہے امت کے. اسی بات سے اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ,
فرماتے ہیں باموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا.
مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مفتیوں پر بردار بھی اللہ کے جلال کے سامنے سامتے پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے تھے.
باموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا اور یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. یاسیا کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو.
ایک لڑکا چھوٹا رہا تھا لڑکا, اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران ہوں. کہنے لگا ہم خانے کعبے گئے تو کسی نے کچھ کہا نہیں. خانے کعبے کے گلاب کو چومو, دیواروں کو چومو, کسی نے کچھ کہا. ادھر آ کے جب ذرا کعبے ہونے لگے تو ڈنڈے پڑے, سمجھ میں آیا کہ یہاں کچھ ہے. بچہ کہنے لگا جی اتنے کسی نے کچھ نہیں لگتے, ڈنڈے پڑے معلوم ہے بھی اتنے ہے کچھ
ایسے نہیں ڈنڈے پینڈے ایسے ہے ڈولتا.
اتنی جیتی جی بات ہے مگر اس میں بڑا کچھ ہے. بڑی بات کری
سوالا حضرت فرماتے ہیں بے نیا جی سے وہاں کانپتی پائی بات.
بے نیازی کے سامنے ہم نے اطاعت اور فرما برداری کو بھی لرز دے.
بے نیا جی سے وہاں کانپتی پائی بات اور جو سے رہ مت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو.
یہاں رحمت کا جوش ایسا ہے کہ گناہ بھی ناز کرتے.
جوش رہ مت پہ جہاں ناز گناہ کا دیکھو.
تو ایک بات کر کروں, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھتی وہ بھی ذرا کچھ بدلنے جا رہا ہے. جب ہم وہاں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور یہاں آ جاتے ہیں تو شروع شروع میں کیفیت اور چند دنوں کے بعد مذاق نہ سمجھو کہاں رہنا, بڑا نازک مسئلہ ہے. حضوری کا مسئلہ ہے جو بادشاہ کے دربار سے دور ہوتا ہے چاہے وہ کہہ کے مار کے ہسے, کہہ کے مار کے ہسے, ٹانگے پسا کے بیٹھے کپڑے مارے بچ جائے گا. لیکن جو بادشاہ کی حضوری میں دربار میں ایسا کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا. بولو کوئی نوکر کوئی غلام بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور ادھر بادشاہ کی کنیزیں کھڑی ہو تو وہ ادھر ان کو دیکھ رہے اس طرح, بادشاہ کہے گا اس کو میرے دربار سے نکال دو, اس کی نگاہ ٹھیک ہے, میری کنیزوں کی طرف نظر کرتا ہے, نکال دیا جائے گا یا نہیں؟ تو جو بادشاہ کی حضوری میں ہوگا وہ کس طرح کھڑا ہوگا؟ چلنے پھرنے میں بھی ادب, احترام, وقار, سنجیدگی اور متانت, کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میں اس دربار سے دور کر دیا جائے.
اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ آزاد ہے. جو حضوری میں ہوتا ہے وہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں محتاط رہتا ہے.
تو یہ سمجھنا کہ تم حضوری میں رہتے, ایسی بات نہ ہو جائے کہ سرکار ناراض ہو جائے اور نکال دیے جائے. ادب کرنا ہر حالت میں ادب, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور دیکھ رہے, حضور دیکھ رہے. میں کہتا ہوں ادب کر کے اللہ والے آج کل جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں
بڑا نازک معاملہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 16 برس پہلے
اسی مدینے میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں. یہاں جاننے والے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو, جو باہر سگریٹ پیتا تھا پولیس والے اس کو پکڑ لیتے. اسی مدینہ طیبہ میں ریڈیو بجانے کی اجازت نہیں تھی. یہ بیٹھے ہمارے پرانے بزرگ, ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے. اس مدینے کا ادب کیسا ہوتا تھا, بادشاہ بھی آتے تھے یہاں, یہ بوٹے ووٹے نہیں ہوتی تھی اونٹوں پر سوار ہو کے. تو جہاں سے مدینہ شریف نظر آتا تھا سواری سے اتر گئے, پھر اسے جوتا اتار لے, روتے ہوئے پریاد کرتے ہوئے قدم قدم پر سجدے کرتے ہوئے آتے.
اس مدینہ شریف کا کیا علم تھا؟ امام مالک سے پوچھو جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے.
ساری عمر مدینہ شریف میں رہے, مدینہ شریف کی حد کے اندر کبھی پیشاب بھی نہیں کی, بولو براد نہیں کیا. ہم تو ایک دن نہیں عمل کر سکتے, ہر دس روز کے لیے آتے عمل نہیں کر سکتے. امام مالک نے ساری زندگی مدینہ شریف کی حد کے اندر کبھی نہ پیشاب کیا نہ پہانا. گلیوں میں چلتے تھے تو دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلتے, درمیان میں نہیں چلتے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنی چوڑی گلی ہے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے کہ ان گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے. میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ میرا پیر کہیں اس جگہ پر نہ آ جائے جہاں حضور کے پیر, جہاں حضور کے پیر لگے وہ تو آنکھوں کے ساتھ لگانے کے کام.
تو میں دیوار کے ساتھ لگ کے چلتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ تو حضور لگ کے نہیں چلتے ہوں گے, درمیان میں چلتے ہوں گے. تو میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہ جہاں حضور کے قدم آئے ہیں وہاں کہیں میرا پیر نہ آئے.
ساری عمر گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے. فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ اس سرزمین کو اپنے گھوڑے کے سموں سے رم دوں جس سرزمین پر حضور چلتے, جس سرزمین میں حضور چل بجا.
ایک حج کیا, ہر سال آ جاتا تھا. یہ رہا مکہ مکرمہ, سینکڑوں لوگ جاتے تھے مگر آپ نہیں جاتے.
کسی نے پوچھا امام مالک سے, حضرت آج کا زمانہ ہے, دنیا جا رہی ہے, لوگ سینکڑوں ہزاروں میلوں سے سفر کر کے آتے ہیں, آپ یہاں سے نہیں جاتے؟ تو فرماتے حج عمر میں ایک بار فرض ادا کر چکا ہوں, اب حج ہوگا نفلی. مدینہ شریف چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتا کہ مدینے کے باہر کہیں موت نہ آ جائے. مدینے میں مرنا چاہتا, اسی سرزمین میں دفن ہونا چاہتا, اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھنا چاہتا.
ادب کر کے وہ لوگ کتابیں پڑھ کر دیکھو, یہ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو, روضہ شریف کے ارد گرد کوئی شخص اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا
دیوار کے اندر, تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فوراً کسی کو بھیجتی اور کہتی ان کو کہو کہ تھک تھک نہ کرو, اس لیے حضور کو تکلیف ہے. ایک زمانہ وہ تھا دیوار کے ساتھ کیل ٹھوکنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا تھا, اور آج روضہ شریف کے ساتھ موٹریں کھڑی ہوتی ہیں اور کان پھاڑنے والے ہارن صبح کے وقت اس زور زور سے بولتی ہیں کہ جناب کان پھٹ جاتی.
یہاں تو آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے, سارے عمل برباد ہو جاتے.
تو مذاق نہ سمجھو یہاں کرے نا.
ان علماء سے پوچھو, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں جو لوگ مدینہ شریف میں آتے تھے حضرت عمر ڈنڈا پکڑ لیتے,
کہتے تو نکلو جب یہ جگہ رہنے کی نہیں زیارت کرنے کی, آٹھ دن رہو دس دن رہو زیارت کرو چلے جاؤ, یہ رہنے کی جگہ نہیں زیارت کرنے کی. اگر رہو گے تو بے ادب ہو جاؤ, تمہارے دنوں سے ادب نکل جائے گا اور سارا کل برباد ہو جائے. تو رہنا یہاں بڑا نازک معاملہ ہے.
ایک آدمی تھا وہ مدینہ شریف کی مسجد پاک میں حضور کی مسجد میں مفتی سے بول رہا ہے,
حضرت عمر نے اس کو بلایا, تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں علاقے کا رہنے. تو میں تو باہر کا رہنے والا ہے اور یہاں کے آداب سے تو واقف نہیں,
اگر تو یہاں کا رہنے والا ہوتا تجھے اتنے کوڑے مارتا کہ کئی دنوں تک تجھے درد ہوتا رہتا. تو حضور کی آواز نہیں بول بابا, حضور کی مسجد میں آواز بلند کرتا ہے.
یہ حالت تھی ابا کرام کے ادب. دنیا آج کل تو ہمارا یہ حال ہے, میں نے دیکھا اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی نمازی کے آگے سے فٹافٹ گزر جاتے ہیں, حالانکہ پیچھے سے بھی جگہ مسجد کے حرم کا حکم اور وہاں طواف ہوتا ہے. طواف کرنے والے کے لیے تو صحیح طور پر حکم موجود ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتی.
بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مکے کا حرم چونکہ گولہ درمیان میں کھانا کھاتا ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں نمازی نماز نہ پڑھ رہے ہو,
تو وہاں پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا, تو وہاں کے لیے حکم اور ہے. لیکن مدینہ شریف میں یہ حکم نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر جاؤ, یہاں یہ حکم نہیں ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو
تو اس کے آگے سے گزرنا. فرمایا مجھے چالیس روز تک کھڑا رہنا پڑے تو میں کھڑا رہوں مگر اس کے آگے سے نہ گزروں.
چالیس روز تک کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہ کر انتظار کروں گا جب یہ سلام پھیرے تب نکلوں, چالیس روز تک کھڑا رہوں مگر آگے سے نہ گزروں.
اور اب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے گزر رہے ہیں, ہمارے بھی دیکھا دیکھی دیکھتے ہیں
کلاشی پڑھ رہے ہوتے جوتی لے کر اوپر سے گزر جاتی.
پاکستان میں ہمارے یہی حال تھا, ہم ادب یہاں ادب نہیں ہے تو ہمیں تو بے ادب نہیں نا ہو جانا چاہیے. یہاں کھانے کھاتے کی طرف لوگ ٹانگے کر کے نہیں پھیر رہے. کئی لوگوں کو ہم نے کہا وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے, وہ لوگ دلیل ادھر دئیے کہ مکہ ماریے منہ, اس نے دل کرنا بھی مار کے مکہ کہ یہ ہے دلیل. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, ایک رمضان شریف ہم نے گزارا جتنے لوگ کھانے کھاتے کی طرف ٹانگے کر کے حضور کی طرف ٹانگے کر کے سوئے ہوئے ہوتے تھے, ہم ان سے بیعت نہیں کرتے تھے, پیر پکڑ کر پھیرتے جب ستیا ان کو مارا دیا وہ گاؤں یہ زندہ رہے تو مرضی کرتا ہے, پھر چل رہے بجے پھیرے بجے پھیر جی کریے کہڑے کہڑے نال بندہ لڑے. یہ کہتے ہیں دلیل کو بولو,
دلیل نہیں ہے. اشکاط شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے کہ ایک چکرے مدینہ طیبہ میں
اور نے کہا کی طرف منہ کر کے تو کا حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھ امام مسجد تھا وہ سب نماز کا وقت آیا وہ آگے کھڑا ہوا ان کو نے کہا پیچھے جان تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ تم نے کھانے کا بھی کی طرف منہ کر کے تھوک کا حالانکہ تھوک پاک ہوتی تھوک پاک ہوتا ہے نا پاک نہیں ہوتا اور خانے کعبے پر جا کر نہیں پڑا مدینہ شریف میں اس نے تھوکا یہاں سے کتنے میل ہے کتنے سو میل ہے تو کعبے کی معمولی کی بے حرمتی ہوئی کہ صرف اس کی طرف منہ کر کے تھوکا تو حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا تو جو معمولی سی کعبے کی بے حرمتی کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جو کعبے کے کعبے کی بے حرمتی کرے ان کے پیچھے کدھر اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ جس طرح کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ کعبے کی بے ادبی ہے اسی طرح اس کی طرف کعبے کر کے سونا یہ بھی کعبے کی دلیل کوئی نہیں چھوڑو اپنے طریقے پر قائم مدینہ شریف کا ادب کرو جتنا ہو سکے ادب کرو اور ہر وقت محتاط رہو کہ ہم چین چاہے تو جہاں کی بارگاہ میں رہتے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور تمہیں یہاں رہنا نصیب ہوگا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دولت اور اس نعمت عظما سے محروم ہو آپ کہیں گے کہ پھر یہ بے ادبی کرنے والے یہاں کیوں رہتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کیا بے ادب ہو جانا چاہیے یہ یہاں نہیں رہیں گے مرنے کے بعد ان کو فریج سے نکال لیتے ہیں دوسری جگہ پر لے جاتی ہے کوئی بھی ادب گستاخ خبیث مدینے میں نہیں رہ سکتا یہاں کی زمین قبول ہی نہیں کرتی ظاہری طور پر چاہے رہ جائے سکتا اس میں حکمت باہر صورت میں کیا عرض کروں میں نے اس مسئلے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے راہ عقیدت اصل میں وہ میرا سفر نامہ ہے میں بغداد شریف کربلا مولا عراقی جاتے کرتا ہوا ملک شام میں گیا پھر وہاں سے فلسطین پھر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں نے اس کتاب میں ساری زیارتوں کا حال بیان زیارتوں کے آداب زیارتوں کے طریقے کس کس چیز کی زیارت کی وہ کیسے زیارت گاہ اپنی ساری باتیں اس کے اندر ہیں وہ کتاب سب کو اپنے پاس رکھنی چاہیے اس میں مدینہ شریف میں رہنے کے آداب حاضری کے آداب جو لوگ کہتے ہیں براہ راست نہ مانگو مسائل شفاعت کے توسل کے براہ راست سوال کرنے کے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس پاک دھرتی پر رہتے ہیں ستر ہزار فرشتہ صبح حضور کے روضے پر آتا ہے اور ستر ہزار شام جو ایک مرتبہ حاضری دے جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں نوری فرشتوں کو ایک ہی بار حاضری کی اجازت ہے اور ہم گناہگاروں سے آکاروں کے لیے ہر وقت دربار کھلا جب جا ہوا جا یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ادب کرو تعظیم وقت وقت روح ہو وقت وقت کے روح رسول پاک کی تعظیم رسول پاک کا ادب کرو بزرگان دین نے لکھا ہے جس طرح سے صحابہ کرام حضور کی ظاہری حیات میں ادب کرتے تھے اسی طرح ہمیں ادب کرنا تو یہ تعظیم کا بات تو بڑا لمبا اور آگے تسبیح میں نے صرف ابھی ایمان کے متعلق کچھ عرض کیا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھو سلف صالحین کے طریقوں پر چلو لوگوں کو دیکھ کر اپنی حالت نہ بگاڑو اپنے حالات درست رکھو اور کوشش کرو کہ کسی بگڑے ہوئے کے حالات کو درست کرو بگڑے ہوئے کے ساتھ بگڑ جانا یہ کوئی کردار نہیں ہے بگڑے ہوئے کو درست کرنا یہ کردار ہے تو ادب سکھاؤ لوگوں کو بے ادبوں کو دیکھ کر خود بے ادب نہ بنو ادب سیکھو تو اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے ادب کی توفیق دے سرکار کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے بڑا وقت ہو گیا وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین